بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سورة البقرة کی آیت نمبر 183 ہے, آپ لوگوں نے بارہا سنی ہے, اچھی طرح سے اس کے معنی بھی جانتے ہیں. سارا فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں, تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے امتوں کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا, اس توقع پر کہ تم روزے کی بدولت متقی بن جاؤ. یعنی رمضان المبارک کا مقصد, حق تعالیٰ نے اس لیے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ دیا ہے کہ ہم متقی ہوں. اس سے پتا چلا کہ حق تعالیٰ کس قدر چاہتے ہیں کہ ہمارے بندے متقی بن جائیں. ایک مہینہ اتنا عظیم و شان مہینہ کہ جس کا کوئی حد و حساب نہیں, اس مہینے کی برکات بیان سے باہر, رحمتوں کا نزول بیان سے باہر, صرف کس لیے کہ یہ بندے ہمارے متقی ہوں. یہی مقصد ہے. اور متقی ہونا کسے کہتے ہیں؟ گناہ نہ ہو, ظاہری اور باطنی اور ہر طرح گناہ چھوڑ دے بندہ, یہی ہے تقویٰ. تقویٰ کا تقویٰ وہ ڈر اور خوف ہے جو قلب میں ہو, اتنا ہو کہ گناہ نہ کرے, اتنا جو ہے ڈر, یہ تقویٰ ہے. یہ تقویٰ کا درجہ فرض ہے, فرض عین ہے, ہر مسلمان کے حاصل کرنا ضروری ہے. اس کا حکم اس قدر کثرت سے کلام پاک میں ہے کہ بندوں کے لیے چاہتے ہیں کہ وہ گناہ سے بچ جائیں, کیوں کہ گناہ کا انجام دنیا میں بھی خراب, آخرت میں بھی خراب. اسی لیے یہ اللہ تعالیٰ کی انتہائی محبت اپنے بندوں سے ہے, انتہائی درجے کی محبت ہے کہ ایک پورا مہینہ اس کے لیے کر دیا. وجہ کیا ہے؟ روزے سے نسبت کیا ہے گناہ چھوڑنے کو؟ میں دن بھر نہیں کھایا, آپ کافر بھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں کھاتا, اور بہت سے لوگ ہیں جو نہیں کھاتے اور گناہ کرتے رہتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں ایسے, دن میں بھی گناہ کرتے ہیں, رات میں بھی گناہ کرتے ہیں. وجہ یہ نہیں ہے, وجہ یہ ہے کہ جب اللہ کے لیے بندہ روزہ رکھ رہا ہے تو کس لیے روزہ رکھ رہا ہے؟ اللہ کو راضی رکھنے کے لیے. تو جب اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کے لیے وہ جائز چیزوں کو چھوڑ رہا ہے تو پھر ناجائز کو کیسے نہیں چھوڑے گا؟ یا پھر احمق ہے وہ؟ احمق کی بھی کوئی خاص قسم ہوگی, معمولی احمق بھی نہیں, ہر درجے کا احمق ہے, ہر درجے کا احمق ہے. کہتا ہے کہ ہم اللہ کو راضی رکھنے کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں. اس لیے فطرتاً یہ ہوگا کہ جب بندہ روزہ رکھے گا تو وہ متقی بن جائے گا, کیونکہ مدت روزہ تو اس لیے رکھ رہا ہے کہ اللہ میں راضی ہوں. اس کے لیے جائز چیزوں کو چھوڑ رہا ہے تو ناجائز کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ اگر عقل سلیم ہے ذرا, عقل سلیم ہی نہیں ہے, دماغ ہی خراب ہو چکا ہے, عقل ہی مسخ ہو چکی ہے, اس کا علاج کچھ اور ہے. اسی لیے ہفتہ نے فرمایا جب یہ آیت یا ایھا الذین آمنو سے شروع فرمائی تو بھائی ہم ایمان والوں سے خطاب کر رہے ہیں. جی عقل ہی تمہاری مسخ ہو چکی, تم ایمان کو کھو چکے, ان سے خطاب ہی نہیں ہے, ان سے خطاب نہیں ہے کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے. خطاب ان سے ہے جو ایمان والے ہیں. ایمان والا تو وہ ہے جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان لانے والوں کی تو خاصیت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اشد ہوتے ہیں. گناہ تو چھوڑیے, اگر کہیں اختلاف ہو جائے علماء کرام میں کہ یہ جائز ہے, ایک کہنا جائز ہے, کیا کرے گا وہ بتائیے مجھے آپ, کیا کرے گا؟ احتیاط کا پہلو اختیار کرنا. اللہ کی محبت والا یہ کر سکتا ہے کہ علماء کرام کے اختلاف کے بعد وہ اس چیز کو اختیار کرے جس میں خطرہ ہے پکڑے جانے کا, کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو یہ تو اللہ کی محبت ہے, یہی تقویٰ ہے.
تقوی یہی ہے. اور تقوی کسی کو کہتے ہیں؟ تقوی کا کیا مطلب ہے؟ میں تو کہتا ہوں ہر آیت قرآن کی تقوی کا مطالبہ کرتی ہے. ہر آیت مطالبہ کرتی ہے. مطلب کہیں اگر فرض کیجئے کہ پرانی قوموں کا ذکر ہے قرآن میں کہ انہوں نے یہ حرکتیں کی تو اس پر یہ عذاب آیا, تو بتائیے کیا مقصد ہے اس کا؟ کیا مقصد ہے؟ ہمیں ان آیات اللہ میں سنا رہے ہیں ہمیں کہ دیکھو فلاں قوم پر یہ حرکت انہوں نے کی, یہ گناہ کیا تو یہ سزا ملی. کس سے سنا رہے ہیں بتائیں آپ؟ بھائی ذرا بھی عقل ہوگی تو بتائے گا. اس لیے بتا رہے ہیں کہ یہ گناہ ہم نہ کریں, بلکہ یہ گناہ وہ گناہ نہیں بلکہ صاف یہ ہے. کیا مقصد ہوا کہ تم متقی بن جاؤ؟ جنت کا ذکر کس لیے ہے؟ اس لیے کہ تم متقی بن جاؤ. دیکھو تم کو جنت ملے گی. احکام جتنے ہیں کس لیے ہیں؟ کہ تم تقویٰ حاصل کر سکو. اور کیا ہے وجہ؟ تو میں تو کہتا ہوں کہ قرآن کلام پاک کی تو ہر آیت یہی ایک مطالبہ کر رہی ہے, متقی بنو, متقی بنو, متقی بنو. یہی رمضان کا مطالبہ ہے. اس لیے اب ہمیں رمضان کی تیاری, تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم آپ اللہ کے فضل سے بزرگوں سے متعلق ہم چاہتے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے, چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو. تو ہم تو پہلے ہی سے اس میں ہیں. تو ہمارے لیے رمضان نعمت ہے بہت, ہمارے لیے رمضان بہت نعمت ہے کہ وہی کام جب ہم سال بھر کرتے رہے اب آسان ہو جائے. سب سے پہلے میں کتاب اسوہ رسول اکرم, چونکہ بڑی برکت کی کتاب ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے برکت ہی عجیب رکھتی. بھائی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جس کتاب, اس کتاب کو اتنا مقبول کیا, اتنا مقبول کیا کہ اردو زبان میں شاید ہی کوئی کتاب ہو, بھائی چیزیں بھر کے بعد شاید یہ کتاب مقبول ہوئی ساری دنیا میں ترجمے. کوئی وجہ تو ہے, اللہ تعالیٰ نے مقبول کیا تبھی تو ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک خطبہ دیا. اس میں آپ نے فرمایا, اے لوگو, تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے. اس مہینے کی ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے. اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں, اور اس کی راتوں میں بارگاہ الہی میں کھڑے ہونے یعنی نماز تراویح پڑھنے کو جو شخص اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل ادا کرے گا تو دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر اس کو ثواب ملے گا, اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرضوں کے برابر ملے گا. یہ صبر کا مہینہ ہے. سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ صبر کا مہینہ ہے, اور صبر کا بدلہ جنت ہے. یہ ہمدردی اور غمخاری کا مہینہ ہے, اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے. جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے افطار کرایا تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا, اور اس کو روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا بغیر اس کے روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی. تو آپ سے عرض کیا گیا, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ, ہم سے ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہوتا, تو کیا غربا اس عظیم ثواب سے محروم رہیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی پر یا پانی کے گھوٹ پر کسی روزے دار کا روزہ افطار کرا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے آگے ارشاد فرمایا, اور جو کوئی کسی روزے دار کو پورا کھانا کھلا دے اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہ لگے گی تا آ کے وہ جنت میں پہنچ جائے گا. کتنا بڑا انعام ہے روزے دار کی, کتنی بڑی قدر و منزلت اللہ نے رکھی ہے کہ اس کو صرف ایک گھونٹ لسی پلا دینا, افطار کرا دینا, اس کے لیے ہی اتنا بڑا انعام مقرر کر دیا. اندازہ کیجیے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس ماہ مبارک کا ابتدائی حصہ رحمت ہے, اور درمیانی حصہ مغفرت ہے, اور آخری حصہ آتش دوزخ سے آزادی ہے. یعنی آخری حصہ یہ ہے کہ دوزخ سے نجات ہے. اب اس کی بہت سی تشریح ہوتی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے ابتدائی حصہ رحمت ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کی اس کو توفیق ہوئی, اور درمیانی حصہ مغفرت ہے کہ اس کی مغفرت کر دی گئی, اس کی وجہ سے اس نے رجوع اللہ کی توبہ کیا, اور اس کے نتیجے میں آخری حصے میں اس کو دوزخ سے نجات ہوگی. تو فطرتاً اس طرح سے ہوگا, کیونکہ شروع میں تو یہی ہوگا, رجوع اللہ ہوگا شروع میں, پھر مغفرت طلب کرے گا, پھر دوزخ سے نجات ہو جائے, کیونکہ جب مغفرت ہو گئی تمام گناہ صاف ہو گئے. تمام گناہ معاف ہو گئے, اب گناہ باقی ہی نہیں رہے تو دوزخ سے نجات ہوگی. اور جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام اور خادم کے کام میں تخفیف و کمی کر دے, اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اسے دوزخ سے رہائی اور آزادی دے دے گا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو لوگ رمضان کے روزے ایمان و احتساب کے ساتھ رکھیں گے, احتساب کے معنی ہے اجر کی امید, اللہ اجر کے لیے جو ان کے حساب میں شامل ہو جائے, احتساب کی وہ یہ وہ احتساب نہیں اردو والا محتسب, اس یہاں جو حدیث شریف میں آیا ہے ایمان و احتساب کے ساتھ, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس امید سے روزے رکھے گا کہ اس سے مجھے اجر ملے, اجر و ثواب کی امید اور نیت کو احتساب. جو لوگ رمضان کے روزے ایمان ہو, ایمان تو شرط اول ہے, اس کا جائزہ ہمیشہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہم کہیں شرک یا ایسی کسی چیز میں تو مبتلا نہیں ہے, کسی بھی غیر اللہ میں کوئی قدرت سمجھنا شرک, کوئی قادر تو بڑے سے بڑا ولی ہو, نبی ہو, رسول ہو, سب بے بس ہے اللہ کے سامنے, ہم دماغ سے نکال دینا چاہیے ایسی ایسی چیز. بہت لوگ یہ وہم اور دماغ کی خرابی ہے کہ وہ بزرگوں کو سمجھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں کچھ ہے, وہ اللہ کچھ نہیں, وہ خود بزرگ خود بے بس ہے, جب نبی کے ہاتھ میں کچھ نہیں تو ولی کے ہاتھ میں کیا ہو سکتا ہے, کچھ نہیں, کچھ نہیں ہے, سمجھ لیجیے اسی طرح سے سب دھوکہ ہے, وہ بھی وہی بے بس. ہاں دعا مانگو, اللہ تعالیٰ سے مانگو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں جوتے کا چشمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو. بہت غلط عقائد آ گئے, غلط عقائد کی وجہ سے صحیح دین نہیں ملتا, کیونکہ جو دین صحیح لینے جائے گا وہ تو اس کو کام بتائے گا, وہ اس چکر میں ہے کہ تو اللہ کا ولی پتہ نہیں کیا کر دے گا, چوب کر دے گا اور اس سے کام بن جائے گا, اس چکر میں ہوتا ہے تو کچھ کام نہیں کرتا, وہ اپنے اسلام میں کبھی لگ ہی نہیں سکتا. اتنا بڑا نقصان ہے اس چھپے ہوئے شرک کا جو دماغوں میں لوگوں کے بس گیا ہے کہ ولی میں کیا قدرت ہو سکتی ہے, وہ تو بے بس ہے. جب کوئی اللہ کا بہت بڑا ولی تھا وہ تو گمان ہی ہوتا ہے نا ہمارا, ہمارا کسی ولی کے بارے میں ہمیں اس کے بارے میں کوئی لکھا ہوا لیٹر تھوڑی آتا, فلاں آدمی وہی ہے, خود اس کے پاس نہیں آتا تو ہمارے پاس کیا آئے گا. وہ مر گیا تو کیا مرنے کے بعد اس کو قدرت کچھ ہوئے؟ کچھ قدرت نہیں ہے. یہ ہمارے پاکستان انسان میں بہت بڑی خرابی ہے, اچھے اچھے لوگوں کے دماغ میں یہ خناز گھسا ہوا ہے, کیا قدرت ہو سکتی ہے جب خود ہگنے موتنے کے محتاج ہیں, ان کو کیا قدرت ہوگی؟ بالکل غلط, اچھی طرح سمجھ لو بالکل غلط, کسی میں کوئی قدرت, صرف اللہ کا حکم چلتا ہے اس کائنات میں, اور کچھ اسی لیے فرما رہے ہیں آئے شروع ہوئی یا ایھا الذین آمنو سے, دیکھو یہ تم لوگوں کے جو شرک نہیں کرتے, اس طرح سے نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ غلط عقائد رکھیں, غلط عقائد کا دل میں بس جانا اصلاح سے محروم کر دیتا ہے. اسی طرح سمجھ, سب سے بڑا نقصان یہ ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بھٹکتے پھرتے ہیں عمر بھر بھٹکتے پھریں گے اور راستہ نہیں ملے گا. شرک کے ساتھ کیسے راستہ ملے گا؟ تم نے کسی بزرگ کے بارے میں یہ کیسے سمجھا کہ اس کو قدرت ہے؟ اللہ تعالیٰ تم سے سوال کریں گے تو کیا جواب دو گے؟ وہ تو ایک بے بس ہے, وہ تو خود اس کو اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے, کسی میں کوئی قدرت نہیں. ہاں یہ ضرور ہے جو سچے اللہ والے ہوتے ہیں, چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں, ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں, ہر دعا ان کی بھی قبول نہیں ہوتی. بالکل غلط عقیدہ ہے کہ فلاں بزرگ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی. کیسے دعا قبول ہو جائے گی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہر دعا قبول نہیں ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دعا قبول نہیں ہوئی, سب سے بڑھ کر دعا یہ تھی کہ میرے چچا ایمان میں آئے, وہی قبول نہیں ہوئی, حالانکہ اتنی محبت کرتے تھے. بالکل غلط عقائد ہمارے دماغ میں بیٹھ گئے ہیں. سب سے بہترین کام یہ ہے کہ بندہ اللہ سے مانگے اور دوسروں سے دعائیں کرائے, چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت تھی کہ اپنے سے چھوٹوں کو بھی کہتے تھے کہ دعا کرنا, کیونکہ دعا ہی اصل چیز ہے, اصل چیز تو دعا ہے. دیکھیے عقائد کو ٹھیک کیجیے, عقائد بے شک بہت لوگوں کے خراب ہو چکے ہیں. اس نیت سے اگر کسی بزرگ کے پاس جاؤ گے بھی تمہیں ملے گا کیا؟ ارے تم اس نیت سے جاؤ کہ مجھے دین سیکھنا ہے, پھر اپنے اعمال کو اور اپنے خیالات یعنی سوچ کو پیش کرو, وہ اس کو ٹھیک کر دے گا. تمہاری یہ سوچ غلط, تمہارا یہ انداز غلط, تمہارا یہ گناہ, وہ بتائے گا. کسی نے لکھا کہ میرا شوہر جو ہے مجھے بہت زیادہ میرے اوپر ظلم کرتا ہے, فلاں کرتا ہے اور بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے, تو اب میرا جی چاہتا ہے کہ بس میں اس سے صرف ضروری بات کروں اور غیر ضروری بات نہ کروں. میں نے کہا یہ حرام ہے یہ سوچنا ایک بیوی کے لیے. بیوی کو تو مستعد رہنا چاہیے شوہر کی خدمت کے لیے جب وہ موجود ہے. ایک کا خط آیا کہ اس کا شوہر جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کرتا ہے, شراب پیتا ہے اور دوسری عورتوں کے پاس جاتا ہے. نعوذ باللہ. تمہارے لیے یہی ہے. دیکھو بیٹھتے ضرور اٹھا کے دیکھو کیا حقوق, دیکھیں کیا چیز کی اصلاح ہو رہی ہے, سوچ کی اصلاح ہو رہی ہے. سوچ غلط اسی سے گناہ ہوتی. تو جب بزرگوں کے بارے میں تم نے غلط عقائد ہی قائم کر لیے, تم اصلاح کیا کراؤ گے؟ کچھ نہیں کرا سکتے اصلاح, نتیجہ کی اصلاح نہیں ہوتی. ارے بھائی سیدھی سیدھی بات ہے, میں کیلکولس سیکھنا چاہتا ہوں, میں فزکس سیکھنا چاہتا ہوں, میں اکاؤنٹنگ سیکھنا چاہتا ہوں, کیا کریں گے آپ؟ کسی استاد کے پاس جائیں گے اور ساری توجہ اس پہ دیں گے کہ یہ فن میں سیکھ جاؤں؟ یہ ہے بس, بزرگوں کا بھی یہی کام ہے. دین سیکھنے جاتے ہو, اپنی سوچ کو اور اپنے اعمال کو پیش کرو. وہ تو پیش کرتے نہیں کبھی بھی, اور اس چکر میں کہ پتہ نہیں بزرگ کوئی بہت بڑے ہیں کچھ کر دیں گے کچھ کیا کر, کچھ نہیں ہوتا. یہ سب غلط عقائد ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے فاطمہ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا. اس وقت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی, ان کو بھی وہی کرنا پڑے گا, گناہوں سے بچنا پڑے گا. تو جو لوگ ایمان اور احتساب کے ساتھ, ایمان کو تو صحیح کرو اور احتساب اس لیے روزے رکھو, اس لیے نمازیں پڑھو کہ تم کو ثواب ملے. ثواب کی تو فہرست سے ہی نکال دیتے ہیں. ہاں وہ بعض لوگ کرتے ہیں, کہتے ہم تو اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ دماغ میں یہ ہوتا, کہتے تو نہیں ہے کہ کچھ بزرگ بن جانا چاہتے ہیں, کچھ کشو کرامات حاصل ہو جائیں, اس چکر میں ہوتے ہیں. غلط. ارے بھائی بندے ہو, سیدھے سیدھے اجر اور ثواب یہ سکہ ہے آخرت کا, اس کو جمع کرنا ہے. بس اس لیے کرتے جاؤ, جتنا کرو گے اتنے یہ سکے جمع ہوتے جائیں گے, اجر و ثواب ہی تو اصل ہے. فرماتے ہیں جو لوگ رمضان کے روزے ایمان و احتساب کے ساتھ رکھیں گے ان کے سب گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے, اور ایسے ہی جو لوگ ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں میں نوافل یعنی تراویح اور تہجد پڑھیں گے ان کے بھی سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے, اور اسی طرح جو لوگ شب قدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ نوافل پڑھیں گے ان کے بھی سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. صحیح بخاری صحیح مسلم. مالک اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا عشرہ آخرہ شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے اور شب بیداری کرتے, یعنی پوری رات عبادت اور ذکر اور دعا میں مشغول رہتے, اور اپنے گھر کے لوگوں کو یعنی ازواج مطہرات اور دوسرے متعلقین کو بھی جگا دیتے تاکہ وہ بھی ان راتوں کی برکتوں اور سعادتوں میں حصہ لیں. صحیح بخاری صحیح مسلم. معرف الحدیث. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی سفر وغیرہ کی شرعی رخصت کے بغیر اور بیماری جیسے عذر کے بغیر رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے گا, وہ اگر اس کی بجائے عمر بھر بھی روزے رکھے تو جو چیز فوت ہو گئی وہ پوری ادا نہیں ہو سکتی. اور رسول اللہ صلی اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے رکھا کرو تندرست رہو گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ فوراً اعتقاد کر لو. بالکل صحیح ہے, روزے رکھا کرو تندرست رہا کرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدمی کے سب عمل اس کے لیے ہیں مگر روزہ کہ وہ خاص میرے لیے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو کسی بڑے عمل کا حکم دیجیے. فرمایا روزے کو لو کیونکہ کوئی عمل اس کے برابر نہیں. میں نے دوبارہ عرض کیا یا رسول اللہ مجھ کو کسی بڑے عمل کا حکم دیجیے. فرمایا روزے کو لو کیونکہ کوئی عمل اس کے مثل نہیں. میں نے تیسری بار پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھ کو کسی عمل کا حکم دیجیے یعنی بڑے عمل کا. فرمایا روزے کو لو کیونکہ کوئی عمل اس کے مثل نہیں. نسائی اس میں فائدے میں لکھتے ہیں کہ بعض خصوصیتوں میں روزہ بے مثل ہے. مثلا خصوصیت مذکورہ میں اور روزے میں جو حق تعالیٰ کی محبت اور خوف کی خاصیت ہے. دیکھا روزے میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور خوف کی ایک خاصیت ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, وہ عبادت ہی نہیں جس میں اللہ کی محبت کا عنصر نہیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ عبادت تو وہی ہے جو اللہ کی محبت میں کی جائے, ورنہ ایمان کہاں ہے؟ ایمان کہاں ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ کے بعد کیا گنجائش ہے کہ ایمان والا اللہ تعالیٰ سے اشد محبت نہ کرے؟ کہاں گنجائش؟ یہ محبت اختیاری ہے, پیدا کرنے سے ہو جاتی ہے. کیا پیدا کرنے سے ہو جاتی ہے؟ کہ میں چاہے کچھ ہو جائے میں اللہ کے حکم کو ترجیح دوں گا. اب ایسا شخص یہ شادی ہالوں میں نہیں جا سکتا, یہ تصویر نہیں دیکھ سکتا, چاہے لاکھ کوئی کہے کہ یہ جائز ہے وہ خاطر نہیں لائے گا. وہ تو اللہ میاں کو ایک منٹ ناراض نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے. اشد محبت کی یہی آثار ہوتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہر وقت رہتا ہے. وہ ان چکروں میں نہیں پڑتا کہ گنجائشیں نکال نکال کے جائز کر لو چیزوں کو, ہرگز نہیں. وہ تو سلامتی کا راستہ. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے, آپ جانتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنی جائز چیزوں کو وہ چھوڑ دیتے تھے, حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے تھے. کیوں چھوڑ دیتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت میں تو چھوڑ دیتے. اور خوف, خوف بھی کیا ہے؟ خوف بھی یہی ہے کہ کہیں اللہ میں ناراض نہ ہو جائے. یہ خوف بھی خوف محبت ہی تو ہے, یہ خوف بھی خوف محبت کہ کہیں اللہ میں ناراض نہ ہو جائے. اگر کسی کے اوپر پڑی ہو نوک غمزے کی ہو جس دل میں چبھی, اس سے پوچھے چاشنی اس عشق کی. نوک غمزے کی ہو جس دل میں چبھے, ارے بھائی کسی اپنے, مجھے تو چار سنوں, مجھے تو اپنے شیخ کی محبت ہم نے دیکھی کہ اگر ناراضگی کا ان کے وہم بھی ہو جاتا تو میں سچ کہتا ہوں تمام چیزوں کی لذتیں ختم ہو جاتی, کھانا پینا بےمانی ہو جاتا. یہ تو صرف ایک شیخ کی محبت میں یہاں, اللہ کی محبت میں کیا حال ہوگا؟ تو روزہ کیسا روزہ ہے جو اللہ کی محبت میں نہ ہو؟ اور خوف کیسا خوف ہے جو اس کا خوف نہ ہو کہ کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے؟ فرماتے ہیں کہ روزہ بعض خصوصیتوں میں بے مثل ہے, مثلا خصوصیت مذکورہ میں, یعنی بڑا عمل ہے. اور روزے میں جو حق تعالیٰ کی محبت اور خوف کی خاصیت ہے, روزے دار اگر اس کا خیال رکھے تو ضرور وہ گناہوں سے بچے گا. محبت, محبت کا دعویٰ کرنے والا گناہ کیا کسی بھی شک کی چیز سے بچے گا. میں اسی کو تو کہتا ہوں, یہ مجھے اصل میں میرے والد صاحب نے یہ چیز ہمارے دلوں میں بہت پہلے ڈال دی جب ہم لڑکے تھے. یہ ان کا بڑا احسان ہے کہ یہ چیز ڈال دی, اس سے اس قدر مسائل حل ہوئے کہ جس کا حد و حساب نہیں. وہ ہمارے گھرانہ بدعت کا گھرانہ تھا, شب برات کا حلوہ یہ وہ سب چلتا تھا. تو والد صاحب نے حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارف رحمت اللہ علیہ تعلق کے بعد سب چھوڑ دیا. تو جناب وہ والد صاحب نے کہا کہ دیکھو, بدعت کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر ایک پلیٹ میں حلوہ رکھا ہوا اور نو عقل مند آدمی کہیں کہ بہت مزیدار حلوہ ہے کھا لو, اور ایک آدمی جو اتنا عقل مند بھی نہیں ہے یہ کہہ دے ہرگز نہ کھانا, اس میں زہر ملا ہوا ہے, بتاؤ تم کھاؤ گے؟ نہیں کھائیں گے, کوئی بھی نہیں کھائے گا, سنکھیا ملا ہوا, ہم کاتی مر جاؤ گے. ایک کہہ دے, اگر ایک کہہ دے جو اتنا عقل مند بھی نہیں ہے تو کیا کریں گے آپ؟ تو کیا دینی تختہ مش رہ گیا ہے؟ میں کہتا ہوں 50 عالم ایک چیز کہیں, ایک عالم بھی کہے جو تم کا وہ ضروری نہیں, وہ تم کیوں اس کے پیچھے پڑتے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو گناہ کے خطرے میں ڈالتے ہو؟ کیا یہ اللہ کی محبت ہے کہ اپنے کو گناہ کے خطرے میں ڈال لو, اپنے کو اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں میں شمار کرا دو؟ سوچنے کی چیز ہے, اللہ کی محبت ہے کہاں؟ اور جہاں اللہ کی محبت کا مظہر ہو اس پہ تم اعتراض شروع کر دیتے ہو, اس پہ اعتراض شروع کر دیتے ہو. آج کل یہی ہے, دین پہ چلنا ایسا ہے جیسے انگارے ہاتھ میں لینا. آپ دین پہ چلیں لوگ آپ پہ اعتراض کریں گے, جو دین کے خلاف کر رہا ہے اس پہ کوئی اعتراض نہیں. کبھی جو اعتراض آ جائے کسی کا, لیکن جو ان کی خرابی کو بتائے اور جو کہے کہ یہ غلط کر رہے ہیں تو اس پہ فوراً اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں. فرماتا ہے کہ اگر روزے دار کو محبت اور خوف ہوگا تو ضرور گناہوں سے بچے گا, کیونکہ گناہ محبت اور خوف کی کمی ہی سے ہوتا ہے, اور جب گناہوں سے بچے گا تو دوزخ سے بھی بچے گا. اور یہی اس حدیث شریف کا مطلب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے, آپ نے فرمایا روزہ ایک ڈھال ہے اور ایک مضبوط قلعہ ہے دوزخ سے بچانے کے لیے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن دونوں قیامت کے دن بندے کی شفاعت یعنی بخشش کی سفارش کریں گے. روزہ کہے گا اے میرے پروردگار, میں نے اس کو کھانے اور نفسانی خواہش سے روزے روکے رکھا, سو اس کے حق میں میری سفارش قبول کیجیے. اور قرآن کہے گا میں نے اس کو پورا سونے سے روکے رکھا, سو اس کے حق میں میری سفارش قبول کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دونوں کی سفارش قبول کر دی جائے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, پھر ان میں کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا یہاں تک کہ رمضان کی آخر رات ہو جاتی ہے, اور کوئی ایماندار بندہ ایسا نہیں جو ان راتوں میں سے کسی رات میں نماز پڑھے, مراد تراوی ہے, مگر اللہ تعالیٰ ہر سجدے کے عوض 1500 نیکیاں لکھتا ہے, اور اس کے لیے جنت میں ایک گھر سرخ یاقوت سے بناتا ہے جس کے 60,000 دروازے ہوں گے, ان میں سے ہر دروازے کے متعلق محل سونے کا ہوگا جو سرخ یاقوت سے آراستہ ہوگا. پھر جب رمضان کے پہلے دن کا وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے سبب سے گزشتہ گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں جو رمضان گزشتہ کے ایسے ہی دن تک کے ہوئے ہوں, یعنی پچھلے رمضان کی پہلی تاریخ سے اس رمضان کی پہلی تاریخ. اور ہر روز, دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, اور ہر روز صبح کی نماز سے لے کر آفتاب کے چھپنے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اور یہ جتنی نمازیں رمضان کے مہینے میں پڑھے گا, خواہ دن کو خواہ رات کو, ہر سجدے کے عوض اس کو ایک درخت ملے گا جس کے سائے میں سوار 500 برس تک چل سکے گا. یہ تو کچھ حدیثیں ہو گئیں. بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ مبارک ہیں اس کا اثر نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا, اسی لیے بار بار سنانے کا حکم. وہی حدیث شریف بار بار سنا جا رہا ہے, اس میں ایک اثر ہی اللہ بھائی ایک اللہ ایک ہوتا ہے متقی آدمی اللہ کا ولی, وہ کچھ کہتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے. کیسا اثر ہوتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا کیا اثر نہیں ہوگا, بشرطے کہ ایمان ہو. دیکھیں ایمان شرط اول ہے, خدا کے لیے اپنے ایمان کو سنبھالیے, عقائد کو صحیح کیجیے. ایمان نام ہے عقائد کے مجموعے کا, اور یہ مجموعہ عقائد کا دیا ہوا بشتی زیور میں رمضان مبارک شروع ہونے سے پہلے اس کو دیکھ لیجیے آپ اچھی طرح تول لیجیے. بڑے بڑے گناہ جو ہیں ان کی بھی فہرست بشتی زیور میں دی ہوئی ہے, ان کو بھی دیکھ لیجیے. کہیں ان میں عقائد میں کوئی خرابی تو نہیں, ایسا تو نہیں کہ آپ ایک بڑے گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے. کیا ہوگا پھر؟ ایمان ہی مشکل میں پڑ جائے گا. گناہ کو حلال سمجھنے سے ایمان جاتا رہتا ہے, یاد رکھیے اچھی طرح سے.
اب حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات میں بڑا اثر ہے, اس میں سے کچھ پڑھتے
فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے کے بعد ماہ مبارک رمضان شریف شروع ہو رہا ہے, کاش ہم کو اپنے ایمان کی عظمت و قدر و منزلت ہوتی, کیونکہ اس ماہ مبارک کی سعادتوں سے بہراور ہونے کی ہم زیادہ کوشش کرتے ہیں. یہ ایمان کی نشانی کہ ایمان جس کا ہوتا ہے وہ خود بخود رمضان میں, کیونکہ وہ یا ایھا الذین آمنو سے رمضان کے روزوں کو فرض کیا گیا ہے ایمان والوں کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے کہ ہمارے ضعف ایمان اور ناکارہ اعمال کو اثر نو قوی اور کامل بنانے کے لیے رمضان المبارک کے چند گنتی کے دن عطا فرما دیا. اس لیے ان کو غنیمت سمجھ کر ہمیں بڑے ذوق و شوق کے ساتھ ان ایام معدودہ کی قدر کرنی چاہیے. یوں تو اللہ جل شانہ نے ہمارے دنیا اور آخرت کے سرمایہ کے لیے ہم کو چند فرائض اور حقوق واجبہ کا مکلف بنایا ہے. فرماتے ہیں حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کہ یوں تو اللہ جل شانہ نے ہماری دنیا اور آخرت کے سرمایہ کے لیے ہم کو چند فرائض اور حقوق واجبہ کا مکلف بنایا ہے, مگر اس ماہ مبارک میں چند نوافر اور مستحبات کے اضافے کے ساتھ ہم کو زیادہ سے زیادہ ایمان کی مٹھاس اور اعمال کی پاکیزگی اور اپنے حصول رضا کا موقع عطا فرمایا. اس لیے قدر کرو اس کی اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ, اور اس کے شروع ہونے سے پہلے ہی اپنے ظاہری اور باطنی آدا کو خوب توبہ استغفار سے پاک کر لو. یہ ہے تو کیا شعر ہے, دور باش افکار باطل, دور باش اغیار دل, دور باش دور ہو جا, دور باش افکار باطل, یہ باطل فکرے اب کیا ہوگا اور یوں کیا ہوگا, خیالی گھوڑے, یہ افکار باطل ہے, اس سے کوئی فائدہ نہیں. افکار باطل وہ ہیں جو لا یعنی خیالات ہیں. دور باش افکار باطل, دور باش اغیار دل. اغیار دل ہمارے حضرت نے فرمایا, اغیار دل یہ رضائل نفس ہے, حسد ہے, کبر ہے, یہ سب رضائل نفس ہے, ان کو مغلوب کرو. دور باش کا یہاں مطلب ہے کہ ان کو مغلوب کرو. دور باش افکار باطل, دور باش اغیار دل, سج رہا ہے شاہ خوباں کے لیے دربار دل. شاہ خوباں یعنی اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کے لیے اس دل کو پہل ہی سجا لو. تم رمضان میں ناپاک اور گندے ہو کے کیوں داخل ہو, ساری نعمتوں کو نچوڑ لو, کیا ہے تقوی. فرماتے ہیں ہمارے حضرت, ہمارے ذمے بھی شرافت نفس کا تقاضا ہے. بھائی ان کی امتی ہو تم, کچھ شرافت نفس بھی ہے اس چیز کے نہیں ہے؟ تم نے ایسا تعلق قائم کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, بلکہ تم نے کیا قائم کیا, اللہ تعالیٰ نے تم کو اتنا بڑا انعام عطا فرمایا کہ اپنے محبوب ترین ہستی سے کا تم کو امتی بنایا ہے. فرماتے ہیں اس پر, ہمارے ذمے بھی شرافت نفس کا تقاضا یہی ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ اور اپنے آقا نامدار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے حتی الامکان کوئی دقیقہ اٹھانا رکھے. اسی لیے فرماتے ہیں, اسی لیے آئیے ہم اس وقت عہد کر لیں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس ماہ مبارک کے تمام لمحات شب و روز اسی احتیاط و اہتمام میں گزاریں گے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مقبول اور پسندیدہ ہے. اس کے لیے ابھی چند روز باقی ہیں, ہم ابھی سے اس کی تیاری شروع کر دیں. احتیاط اس بات کی کہ تمام ظاہری اور باطنی گناہوں سے بچیں گے, اور اہتمام اس بات کا کہ زیادہ نیک کام کریں گے اور زیادہ تر فارغ وقت میں یعنی ہم عبادات و طاعات میں مشغول رہیں گے. حضرت ڈاکٹر ام اللہ صاحب نے ابھی جو پچھلا بیان تھا ایک بڑی ہی کبھی نظر ادھر گئیں گی بڑی عجیب بات فرمائی. فرمایا کہ اس مہینے میں ایک فرض کا ثواب 70 فرض سے برابر ہے اور نفل کا ثواب فرض سے برابر. فرمایا یہ صرف نماز روزوں تک تو نہیں ہے فرض اور نفل. فرض اور نفل تو ہر چیز میں ہے, معاملات میں بھی ہے, معاشرت میں بھی ہے, تو ہر جگہ یہی حکم ہے, ہر جگہ یہی حکم ہے. رمضان مبارک کے مبارک مہینے میں دیکھو اچھی طرح سمجھ لو, تم نے کہیں ان فرائض و واجبات کو چھوڑ دیا جو معاملات سے متعلق ہیں, معاشرت سے متعلق ہیں, تو تم تو گھاٹے میں رہ جاؤ گے. اسی طرح سے رمضان المبارک میں گناہ بہت شدید چیز ہے, تو گناہ صرف اس کا تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ نے نماز چھوڑ دی, نامحرم کو دیکھا وہ بھی گناہ ہے, معاملات میں گڑبڑ کی وہ بھی گناہ ہے, سب چیزوں کو صاف کریں, وصیت تیار نہیں وصیت بنا لیں, وصیت کا حکم ہے. تمہارے پاس جتنا بھی مال ہے, پیسہ ہے, بینک ہے, کہیں پہ لکھا ہوا ہو کہ میرے پاس کیا کیا ہے اور میرے اوپر کس کا قرض ہے اور کس نے مجھ سے قرض لیا ہے وغیرہ, اور ایسی جگہ رکھا ہو کہ کوئی مرد اگر موت آ جائے تو اس کو گھر کے لوگ دیکھ کر اس کے مطابق ترکے کو تقسیم کر, کون سی چیز کس کی ہے, کون سی چیز اس کی ہے, کون سی چیز بیوی کی ہے, جائیداد ہے تو کہاں کہاں ہے, اس کے کیا کیا نشانات ہے, کچھ تو ہو رمضان المبارک سے پہلے کیجیے. معاملات بہت اہم ہیں, یاد رکھیے. یہ مت سمجھیے نفل عبادت کی بجائے, اب آپ ملازمت ہے کام کرتے ہیں, اس میں اپنی ملازمت پہ کام کر رہے ہیں, وہ کیا ہے, فرض ہے. حلال رزق کا حاصل کرنا فرض ہے, اس میں کوتاہی کر کے آپ نے اگر نفل عبادات کی, بالکل صحیح, بالکل صحیح. نفل عبادات کو چھوڑ دیجئے, فرض کو ادا کیجئے, واجب کو ادا کیجئے. اس طرح سے عورتوں کے بارے میں ہے, دیکھیے عورتوں کو گھر سے باہر نکلنا بلا ضرورت شرعی قرآن کی آیت سے منع ہے. وقرن فی بیوتکن, جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد آپ پوچھ لیجئے, علماء بیٹھے ہیں, علماء کرام بیٹھے ہیں, تاریخ والے بیٹھے ہیں کہ کیا ہوا, تمام صحابیات نے تمام اپنے آپ کو گھروں میں قید کر دیا. اس کے بعد سے آج 1000 سال سے بھی زیادہ گزر گیا ہے, 1400 سال. تمام 1500 سال کے زمانے میں اسلامی تہذیب نے صرف یہی دیکھا کہ عورتیں گھروں میں, صرف کوئی واجب چیز ہو تو اس کے لیے گنجائش نہیں نکلتی ہے, غیر واجب کے لیے گھر سے باہر نکلنا. اب عورتیں کس چیز کے لیے نکل رہی ہیں, غیر واجب دین کے لیے, مثلا قرآن کی تفسیر پڑھنے کے لیے گھر سے باہر نکلنا, کیا ضرورت ہے, قرآن حفظ کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلنا, عورتوں پہ فرض نہیں واجب نہیں, کیا ضرورت ہے ان کو, تراویح کے لیے گھر سے باہر نکلنا بالکل جائز نہیں, حکیم الامت رحمتہ اللہ نے صاف لکھا ہے. اب جائیے منقرات رمضان وعد ہے, اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ عورت کا تراویح کے لیے باہر نکلنا گھر سے جائز نہیں. حکیم الامت رحمتہ اللہ نے فرمایا ہے کہ عورت کے لیے خوش الحان قاری سے گھر میں بھی بلا کر قرآن سننا جائز نہیں, نامحرم کی آواز. اور پھر حکیم الامت لکھا ہے کہ چاہے وہ حافظہ ہی کیوں نہ ہو اپنی تراویح الگ پڑھے, اور تو الگ الگ نماز کا حکم ہے. حکیم الامت اتنے بڑے عالم تھے, منقرات رمضان میں صاف لکھ کے چلے گئے. اب یہ ہے کہ رمضان آیا تو عورتیں باہر نکل رہی ہیں, یہاں رمضان کی باہر نکلنے کا مہینہ ہے, عورتوں کا کام یہ ہے کہ گھروں میں رہے, اور اگر باہر جائیں بلا ضرورت یا غیر واجب کے لیے توبہ کریں, استغفار کریں, اسی وقت دو رکعت نفل پڑھ کے صلاۃ التوبہ کریں, جائز نہیں ہے. میں آپ کو صاف بات عرض کر دیتا ہوں, صحیح بات, گالیاں تو کھاتا ہوں, بہت گالیاں پڑتی ہیں لیکن پڑھا کریں, جو حق ہے عرض کروں گا. کیونکہ میرا مقصد کیا ہے, میں آپ کو کیوں عرض کرتا ہوں, میں نے یہی کہا اس حساب سے, میں اپنے احباب کو عرض کر رہا ہوں, کس لیے عرض کر رہا ہوں, یہ کس نے یہاں پہ آ کے بیٹھے یا کس نے یہ بیان سنتے, کس نے مجھے بتائی تو سر, اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں. میں قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ گناہ کے ساتھ راضی نہیں ہوتے, تو مجھے ساری تدبیریں کرنی پڑتی ہیں کہ تم گناہ کو چھوڑ دو, گناہ سے دور رہو, ہم اپنے احباب کو گناہ سے روکیں گے, تم کو برا لگتا ہے برا لگا کرے. دیکھیے حرام کا مقدمہ کیا ہے, حرام ہے, جس بات سے یہ بندہ گناہ پہ چلا جائے گا وہ بھی گناہ ہے. کیوں بھائی, صحیح ہے, آپ عالم بیٹھے ہوئے, صحیح ہے کیا نہیں ہے, سارے علماء نے پتہ نہیں کیا تو نہیں, علماء کرام نے اس کی وجہ سے نتائج نکالے, تو یہ کیوں بھول جاتے ہیں اس کو, جو چیز گناہ کی طرف لے جا رہی ہے اس کو تو روکنا ضروری ہے. فرماتے ہیں آئیے ہم اس وقت عہد کر لیں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس مبارک مہینے کے تمام لمحات شب و روز اسی احتیاط اور اہتمام میں گزاریں گے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک مقبول اور پسندیدہ ہے وہ کام کریں گے. احتیاط اس بات کی کرنی ہے کہ تمام ظاہری اور باطنی گناہوں سے بچیں گے, اور اہتمام اس بات کا کہ نیک کام زیادہ کریں گے اور عبادات و طاعات میں مشغول رہیں گے. ہمیں نے عرض کیا عبادت و طاعات اس کے اندر سے آپ کی کسب معاش نکل نہیں سکتی, آپ کی معاشرت نکل نہیں سکتی, آپ کے معاملات نکل نہیں سکتے. یہ نہیں سمجھیے کہ صرف عبادت کر رہے ہیں اور بیوی بچوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں, یہ جائز نہیں ہوگا. رمضان المبارک میں بھی جائز نہیں ہوگا. تہیا کر لیجئے اب ایک پاکیزہ اور محتاج زندگی گزاریں گے, آنکھوں کا غلط انداز نہ ہونے پائے, سماعت میں فضول باتیں نہ آنے پائیں, غیبت مت سنو, ہر وقت غیبت. عورتوں کا تو شغل ہی ہے, ٹیلی فون کے اوپر آدھا آدھا گھنٹہ, ایک ایک گھنٹہ, دو دو گھنٹہ غیبتیں ہو رہی. غیبت سے بغیر ایک گھنٹہ بات ہو سکتی, مجھے بتا دے کوئی. آدھا آدھا گھنٹہ جو باتیں ہو رہی ہیں, چاہے مر چاہے اور ٹیلی فون کے اوپر, تو صرف ضروری بات کرو. اگر تم کو کسی سے دل لگی ہی کرنی ہے, جاؤ سے ملو بیٹھو, ٹھیک ہے مسلمان کا دل خوش ہوگا, لیکن ٹیلی فون کے اوپر کیا کر رہے ہو تم؟ ضروری بات کر سکتے ہیں, بس اتنی بات ہے. تو آدھا آدھا گھنٹہ بات ہو رہی ہے, اور رمضان میں بھی یہ شغل رہے گا, اور بیکار بات. اور یہ ممکن ہی نہیں کہ آدھا گھنٹہ بات ہو اس کے اندر غیبت نہ گھس جائے یا اطراحت نہ گھس جائے. جب فضول بات ہے تو ہر تمام گناہ ہوں گے اس بات میں. ایسا ہوتا ہے کہ باتیں کریں آدھا گھنٹہ اس میں گناہ نہ ہو؟ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اب بچو, اب سنیے, بیکار باتوں میں مشغول نہ ہوں, اخبار بینی سے شغف زیادہ نہ ہونے پائے, اس کے علاوہ تمام غیر ضروری تعلقات بھی کم کر دیں, اور ایسی تقریبات میں شریک نہ ہوں جہاں شریعت کے خلاف کام, تو انشاءاللہ آپ پاک صاف رہیں گے. آپ کیا کرتے ہیں رمضان المبارک میں؟ کیا کرتے ہیں؟ شادی ہال بک کرائے جاتے ہیں, اس کی تیاری کی جاتی ہے, جو خلاف شرع شادی کی تیاری کی جاتی ہے, جو حرام در حرام در حرام ہے. ہر گھر میں رمضان اس چکر میں گزارا جاتا ہے. میں آپ کو عرض کیا کہ ایک تو ہوتا ہے کہ انسان غصے میں آ گیا, غصے میں آ کر بک بک کر دیا, پھر فوراً احساس ہوا, فوراً ٹھنڈا ہو گیا, یہاں تک تو ٹھیک ہے, فوراً توبہ کر لیا. لیکن یہ تو تم پیسے خرچ کر کے, کولڈ بلڈڈ مرڈر کہتا ہوں میں اس کو, تم پیسے خرچ کر کے شادی ہالوں کو بک کرا کے, پھر ان شادیوں کی تیاری کے لیے کپڑے وغیرہ بنوا کر, اس کے لیے بازار جا کر تم اپنے رمضان المبارک کو ضائع کر رہے ہو. کیا یہ جائز ہوگا؟ کس طرح سے جائز ہوگا؟ کون اس کو جائز کہہ سکتا ہے؟ کوئی شادی ہال ایسا ہے جہاں عورتیں آتی ہوں اور وہ بے پردہ عورتیں نہ آتی ہیں؟ ایسا ہے کوئی؟ بتا دیجیے مجھے آپ. پھر عورت کا باہر نکلنا اس مقصد کے لیے جائز ہے؟ کیسے جائز ہے؟ پھر وقرنا فی بیوتکن کا کیا مطلب ہے؟ پھر اس کے اندر یہ جو نام و نمود کا کھانا ہی ہے, کیسے حرام نہیں ہے؟ حکیم الامت اس کو حرام فرمایا ہے. اور پھر یہ اسراف اور روشنیاں کیسے حرام نہیں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ اگر تم نہر کے کنارے وضو کر رہے ہو تو بھی ضرورت سے زیادہ پانی وضو کے لیے بہانا اسراف ہے, جو گناہ ہے. اور تم یہ روشنیاں اور یہ اور وہ, تاریخیں طے کرنا, کارڈ چھپوانا, اس کے لیے سارے اہتمامات رمضان المبارک میں کرو, لیکن جائزہ لو اپنا کہ کیا کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پسے پچھ ڈال دینا, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے طریقے نہیں بتائے, ان کو کیوں پسے پچھ ڈال دیں, یا ان سے کراہت کرنا. لکھا ہے یہ کتاب جو ہے, یہ شرح مظاہر حق میں صاف لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی سنت سے کراہت کرنا کفر ہے. سنت سے کراہت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے شادی اور نکاح اور وہ ولیمہ اور رخصتی, تم کو اس طریقے سے کراہت ہوتی ہے, اس طریقے سے تمہاری ناک کٹ جاتی ہے. اگر اس طریقے سے کرو تو تم کو کچھ بھی نہ کرنا پڑے. کیا کرنا پڑے گا تمہیں؟ کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا تمہیں. نکاح ہو جائے گا مسجد میں یا گھر میں یا کہیں بھی, چار آدمی آ گئے, پانچ آدمی آ گئے, دس آدمی آ گئے, سو آدمی, نکاح ہو گیا, چھٹی. عورتوں کا اس میں دخل ہی نہیں, عورتوں کا کیا دخل ہے؟ ولیمہ چند مردوں کو بلا لو اور ولیمہ کر دو, تھوڑا سا کھانا زیادہ کر دو. مفتی عبد الحکیم صاحب نے کیسے ولیمہ کیا تھا اپنے ایک بیٹے کا, ان کے سوانح میں لکھا ہوا ہے کہ دن کے کھانے میں تھوڑا سا زیادہ کر کے ایک دو چار آدمی کو اور بلا لیا, بس ہو گیا, کچھ غریبوں کو بلا لیا, بس یہی ہوا. دن ہی کے کھانے میں کوئی کچھ بھی اہتمام نہیں کیا, عورتوں کا تو ذکر ہی نہیں کہیں. اور رخصتی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور حضرت عائشہ سے ذکر رخصت کرا کے لے آئے اکیلے. حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارف رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح سے رخصتی کرائی تنتنہا, یا شاید ایک عورت کو ساتھ نہیں. اس میں ہے کیا, جھگڑا کیا ہے؟ دوسروں کا اس میں دخل ہی کیا ہے؟ تم رمضان مبارک میں ان چکروں میں لگے ہوئے ہو. زیادہ تر لوگ, ارے ان چکروں میں پڑھنا, اس کی گفتگو کرنا سب نحوست در نحوست ہے, کیونکہ سب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پسے پوچھ ڈالنا دینا تو ہے ہی کم سے کم. جو شخص ایمان والا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پسے پوچھ ڈالے گا. سارا عالم گر خفا ہو ذرہ بھر پرواہ نہ کر. ایسی رشتے داری نبھانے کے لیے تم شادی حالوں میں جاتے ہو جس میں اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں, جس میں گناہ ہی گناہ ہوتے ہیں. ایسی رشتے داری پر ہزار بار لعنت ہے جو اللہ سے ہم کو دور کر دے. سارا عالم گر خفا ہو ذرہ بھر پرواہ نہ کر, سب گوارا کر, بس مزاج یار برہم نہ ہو. بس ہمارے حضرت مفتی عبداللہ صاحب رحم اللہ بہت ہی مزے لے کے یہ شعر, مزاج یار برہم نہ ہو, مزاج یار برہم نہ ہو, سارا عالم گر خفا ہو ذرہ بھر پرواہ نہ کر, سب گوارا کر, بس مزاج یار برہم نہ ہو. اے دوست اس غریب سے اتنا خفا نہ ہو. یہ بھی ہماری مفتی عبداللہ صاحب. اے دوست اس غریب سے اتنا خفا نہ ہو, شاید تو کل پکارے اور یہ بے نوا نہ ہو. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہم سب کو دین پہ چلنے کی, اپنی محبت والے دین پہ چلنے کی. یا اللہ وہ محبت وہ غیرت کے ساتھ جو ہوتی ہے ہمیں عطا فرمائیے, جو رمضان المبارک میں جھلکے, توبہ کی توفیق ہو جائے,